بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے، کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ اور سامعین، اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد ہمارا روز کا سلسلہ وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ سامن پروگرام کے آغاز میں ہم حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی امامت کے آغاز کی مناسبت سے تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے معیاری وقت مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق شام 6:30 بجے، جبکہ رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو اب سے کچھ لمحوں بعد ہم پروگرام عالمی خبریں لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ قندھار کی بی بی فاطمہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران دھماکہ، 40 شہید، 70 سے زائد زخمی، ایران نے کی مذمت۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری کا دورہ پاکستان، کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری۔ منشیات کے خلاف مشترکہ مہم کو تیز کرنے کا ایران اور ہندوستان کا فیصلہ۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ افغانستان کے شہر قندھار کی شیعہ جامع مسجد میں ہونے والے دھماکے میں درجنوں نمازی شہید اور زخمی ہو گئے۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن کے مطابق یہ دھماکہ قندھار کی بی بی فاطمہ جامع مسجد میں اس وقت ہوا جب وہاں نماز جمعہ ادا کی جا رہی تھی۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ شیعہ جامع مسجد میں ہونے والے دھماکے میں کم از کم 40 نمازی شہید اور 70 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ شہید اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ داعش دہشت گرد گروہ نے دہشت گردی کے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یاد رہے گزشتہ جمعے کو بھی افغانستان کے شہر قندوز کی شیعہ جامع مسجد میں ہونے والے خودکش حملے میں 200 سے زائد نمازی شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ دہشت گرد گروہ داعش نے نمازیوں پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ ایران نے قندھار کی بی بی فاطمہ جامع مسجد پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے جمعے کو ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ وحشی اور درندہ صفت تکفیری دہشت گردوں کی آستین سے ایک بار پھر اسلام اور مسلمین کے دشمنوں کا ہاتھ باہر آیا، اور نماز جمعہ کی ادائیگی میں مشغول مظلوم افغان عوام کی ایک جماعت خاک و خون میں غلطاں ہو گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران بی بی فاطمہ جامع مسجد پر اس دہشت گردانہ حملے کی، جس میں بہت سے نمازی شہید ہو گئے، سخت مذمت کرتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے مذمتی بیان میں اس وحشیانہ حملے میں شہید ہونے والوں کے لواحقین اور افغان عوام کو تعزیت بھی پیش کی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ایران اسلامی دشمنان امت اسلامیہ کی سازشوں کی طرف سے ایک بار پھر خبردار کرتا ہے۔ اسلام کے نام پر تشدد اور انتہا پسندی کی نفی اور وحدت مسلمین کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ قندوز میں نماز جمعہ کے دوران حملے کے بعد قندھار کی شیعہ جامع مسجد پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے نے افغانستان میں شیعہ اور سنی مذہبی مراکز اور سبھی اجتماعات کی فول پروف سیکورٹی کی ضرورت اجاگر کر دی ہے۔ روس کے صدر نے کہا کہ افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے سابق سوویت یونین ریاستوں کی دولت مشترکہ تنظیم کے ورچوئل سربراہ اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان گروہ نے جو حکومت بنائی ہے وہ وسیع البنیاد نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ طالبان کی حکومت افغانستان کی سبھی سیاسی جماعتوں گروہوں اور مسالک کی نمائندہ نہیں ہے, اس لیے اس کو تسلیم کرنے میں عجلت نہیں کی جا سکتی. روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے اس سے قبل جمعرات کی شب سابق سوویت ریاستوں کے سیکورٹی سربراہوں کی کانفرنس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں کہا تھا کہ عراق اور شام میں دہشت گردی پھیلانے کا تجربہ رکھنے والے دہشت گرد بڑی تعداد میں افغانستان پہنچ رہے ہیں. روسی صدر نے اس خطاب میں خبردار کیا کہ افغانستان میں جمع ہونے والے یہ تجربہ کار دہشت گرد پڑوسی ملکوں میں حالات کو غیر مستحکم کرنے اور بدامنی پھیلانے کی کوشش کریں گے. روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے یہ انتباہ ایسی حالت میں دیا ہے کہ ماضی میں سابق سوویت ریاستوں کو طالبان کے اتحادی شدت پسند گروہوں کے حملوں کا سامنا رہا ہے. ایران کے مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری اور ان کے ہمراہ وفد کے ارکان نے بانی پاکستان کے مزار پر حاضری دی, اس عظیم مسلمان رہنما سے عقیدت کا اظہار کیا. ہمارے نمائندے کے مطابق مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل محمد باقری نے اپنے دورے پاکستان کے چوتھے روز کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی, پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی. اس موقع پر بانی پاکستان کے مزار پر تعینات پاکستانی فوج کے اعزازی دستوں نے ایران کے مسلح افواج کے سربراہ ان کے ہمراہ وفد کا استقبال کیا. قبل ازیں جب جنرل محمد باقری اپنے وفد کے ہمراہ کراچی کے قائد اعظم محمد علی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے تو پاکستانی فوجی حکام نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا. اس موقع پر کراچی میں تعینات ایرانی کونسلر جنرل نوریان اور دوسرے سفارتی عہدیدار بھی موجود تھے. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک مسلحانہ تصادم میں دو فوجیوں کے مارے جانے کی خبر ہے. ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی نے جموں سے رپورٹ دی ہے کہ ضلع پونچھ میں ایک آپریشن کے دوران دو فوجی مارے گئے. اس رپورٹ کے مطابق ہندوستانی فوج کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ضلع پونچھ کے مینڈھر علاقے کے نارخاز جنگل میں مسلح علیحدگی پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد جمعرات کی رات فوج نے آپریشن شروع کیا. ہندوستانی فوج کا یہ آپریشن آخری اطلاع ملنے تک جاری تھا. رپورٹ کے مطابق آپریشن کے دوران ہندوستانی فوجیوں اور عسکریت پسندوں کے درمیان دو طرفہ فائرنگ میں متعدد فوجی زخمی ہو گئے جو بعد میں زخموں کی شدت کے باعث دم توڑ گئے. یاد رہے کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع پونچھ میں ہی گزشتہ پیر کو بھی ایک مسلحانہ تصادم میں ایک افسر سمیت پانچ ہندوستانی فوجی ہلاک ہو گئے تھے. ایران اور ہندوستان نے منشیات کے خلاف مشترکہ مہم کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہمارے نمائندے کے مطابق منشیات کے خلاف مہم سے متعلق ایران اور ہندوستان کے آن لائن اجلاس میں دونوں ملکوں کے متعلقہ عہدیداروں نے منشیات کے سلسلے میں مشترکہ تشویش اور اس سلسلے میں ہونے والی مفاہمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے منشیات کے خلاف مہم میں مشترکہ کوششوں اور مہم کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اجلاس میں فریقین نے سلسلے میں باہمی تعمیری تعاون اور اطلاعات کے تبادلے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ انسداد منشیات کے میدان میں ہر طرح کی سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہو کر عالمی سطح پر سب کو اپنی مشترکہ ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے. یاد رہے گزشتہ کئی عرصے سے افغانستان میں منشیات کی پیداوار اور اس کی بڑھتی اسمگلنگ ایران علاقے اور پوری دنیا کے لیے باعث تشویش بنی ہوئی ہے, جبکہ اس مشکل کا سد باب کرنے اور منشیات کے خلاف مہم میں سب کے مشترکہ تعاون کی اشد ضرورت ہے. اسلامی جمہوریہ ایران منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے سلسلے میں سخت موقف اور اصولی پالیسی رکھتا ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹوں کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران نے اکیلے ہی دنیا بھر میں اسمگل ہونے والے افیون کا 90%, مورفین کا 70% اور ہیروئن کے 20% کا پتہ لگا کر اسے ضبط کیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے 25 سالہ تعاون کے جامع پروگرام پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا اور ملک کو درکار ویکسین کی فراہمی میں چین کی قیمتی مدد کی تعریف کی. یہ بات حسین امیر عبداللہیہ نے جمعے کے روز اپنے چینی ہم منصب وانگی کے ساتھ ایک ٹیلیفونی رابطے میں گفتگو کرتے ہوئے کہی. انہوں نے جوہری معاہدے کی تازہ ترین صورتحال اپنے ہم منصب کے ساتھ چینی خیالات کا تبادلہ کیا. فریقین نے دو طرفہ تعلقات کی تازہ ترین صورتحال اور علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا. امیر عبداللہیہ نے دو طرفہ تعلقات کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اور 25 سالہ تعاون کے جامع پروگرام پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ایران کو درکار ویکسین کی فراہمی میں چین کی قیمتی معاونت کی تعریف کی اور اپنے چینی ہم منصب سے جوہری معاہدے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. چین کے وزیر خارجہ نے بھی جوہری معاہدے میں تمام فریقوں کی مکمل واپسی کی ضرورت پر بیجنگ کے موقف پر زور دیا اور اس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کی تعریف کی۔ وانگی نے اسلامی جمہوریہ ایران اور یورپی فریق کے درمیان مذاکرات کے آغاز کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ اس سلسلے میں دونوں ممالک کے درمیان قریبی مشاورت جاری رکھیں تاکہ ایرانی وزارت خارجہ میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ انہوں نے 25 سالہ تعاون کی دستاویز پر عمل درآمد کے لیے بیجنگ کی تیاری کا اعلان کرتے ہوئے بیجنگ کے عزم پر زور دیا کہ تہران کے ساتھ مل کر کورونا کو روکنے اور مطلوبہ ویکسین کسی بھی قیمت پر اور جب تک تہران کی درخواست کرتا رہے اسے فراہم کرتا رہے گا۔ ایران کے دفتر خارجہ و ترجمان نے لبنان میں امن و استحکام کا تحفظ کیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ ایران کے وزارت خارجہ ترجمان سید خطیب زادہ نے جمعے کے روز ایک بیان میں لبنان میں پیش آنے والے واقعات پر کہا ہے کہ ایران لبنان کے حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے اور تہران کو اس بات کا یقین ہے کہ لبنان کی تحریک مزاحمت کے ساتھ اس ملک کی حکومت، عوام اور مسلح افواج اپنے اتحاد و یکجہتی کا تحفظ کرتے ہوئے صہیونی دشمن کی جانب سے رچائی جانے والی سازشوں کے مقابلے میں ہمیشہ کی طرح کامیاب رہیں گے اور یہ سخت مرحلہ بھی کامیابی کے ساتھ عبور کر لیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے صہیونی حکومت کے ایٹمی پروگرام پر IAEA کی خاموشی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس عالمی ادارے کی جانب سے اپنائے جانے والی دوہرے معیار کی پالیسی سے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کے رکن ملکوں کو منفی پیغام جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے اس بات پر سوال اٹھاتے ہوئے کہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کی رکنیت اور ایک بنیادی سسٹم کی حیثیت سے IAEA کے سیف گارڈ سسٹم پر عمل کیے جانے کا کیا فائدہ ہے۔ کہا ہے کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کو کس بنیاد پر غیر جانبدار کہا جا سکتا ہے جبکہ وہ اپنے سیف گارڈ سسٹم کا منصفانہ طور پر استعمال نہیں کر رہی ہے۔ کاظم غریب آبادی نے غاصب صہیونی حکومت کے غیر پرامن ایٹمی پروگرام IAEA کی خاموشی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس عالمی ادارے کی جانب سے اپنائے جانے والی دوہرے معیار کی پالیسی سے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کے رکن ملکوں کا منفی پیغام جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین ابھی آپ خبریں سماعت فرما رہے تھے، نشریات آپ ریڈیو تہران سے سنیں، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور ناظرین آج کے پروگرام میں ہم افغانستان میں دہشت گردی کے عوامل کا جائزہ لیں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں پاکستان سے ممتاز اہل سنت عالم دین قاری عبد الرحمان نورزئی، ہندوستان سے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار محمد احمد کاظمی، اور لندن سے برے صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر عنایت اللہ اندرا بھی حصہ لیں گے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ پاکستان سے علامہ قاری عبد الرحمان نورزئی صاحب سے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے۔ نورزئی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جناب افغانستان میں آج قندھار کی بی بی فاطمہ جامع مسجد پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے پر آپ کے تاثرات کیا ہیں؟
سب سے پہلے تو میں اس حملے میں شہید ہونے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، ایک مقدس جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے اوپر ظالم دشمن اسلام قوتوں نے حملہ کر دیا اور تقریباً 30 کے قریب جو ہیں مسلمان اس میں شہید ہو گئے۔ شک نہیں ہے کہ عالم اسلام کے مشترکہ دشمنوں کا یہ پورا برنامہ ہے، جس میں امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور سعودی عرب سر فہرست ہیں، اور یہ تمام سازشیں چار ممالک مل کر کے کر رہی ہیں۔ بدبختی ہے کہ عالم اسلام کے جتنے بھی ممالک ہیں، حکمران ہیں، یہ ڈرپوک ہیں، یہ ڈرتے ہیں، یہ بے حیا قسم کے لوگ ہیں، یہ اقوام متحدہ میں یا عالمی سطح پر دنیا کے سامنے ان ظالم اور فاجر حکومتوں کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے, نہیں بتا سکتے کہ ہماری سرکار امریکہ ظلم کر رہے ہیں, خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے عوام کو ان ظالموں درندوں کے ہاتھوں روزانہ قتل کروا رہے ہیں. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ افغانستان پرامن رہے, وہ منطقہ جہاں امریکہ نے ذہنی, فکری, عسکری, سیاسی اور اقتصادی شکست کھائی ہے, اب دوبارہ وہ اس مقام پہ آ نہیں سکتا جس سے قبل وہ انہوں نے افغانستان میں شرمندگی کی داخل ہو گئے. مسئلہ یہ ہے کہ عالم اسلام کو بیدار ہونا چاہیے, افغان حکومت کی ذمہ داری ہے طالبان کی کہ وہ مذہبی اختلافات کے برعکس ایک مسلمان کی حیثیت سے مل کر کے دنیا میں مطالبہ کریں کہ ہمارے ساتھ یہ قوتیں ظلم کر رہی ہیں, ان سے امید اور توقع نہ رکھیں کہ یہ آپ کو خیر پہنچائیں گے, یہ آپ کے دشمن ہیں, ازلی دشمن ہیں, ابدی دشمن ہیں. تمہارا اور ایران کا موقف ایک ہے, ایران کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان کر دو, پاکستان کو بھی اپنے ساتھ ملاؤ, یہ تمہاری بقا کا مسئلہ ہے. دنیا میں ایران اور پاکستان کے سوا طالبان کا کوئی بھی غمخوار نہیں, کوئی بھی دوست نہیں, سارے ان کو قتل کرنے کی درپے ہیں.
بہت بہت شکریہ جناب. اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار محمد احمد کاظمی صاحب سے بھی ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے. کاظمی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی کاظمی صاحب, گزشتہ جمعے کو قندوز کی شیعہ جامع مسجد پر دہشت گردانہ حملہ اور آج قندھار کی شیعہ جامع مسجد پر حملہ, لگاتار دو جمعے کو اہم شیعہ جامع مساجد پر حملے کے محرکات کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بالکل غیر معمولی بھی کہا جا سکتا ہے اس کو, اور جس نظریے کے لوگ وہاں پر ہیں, حکومت میں ہیں, حالانکہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم سبھی طبقات کو, شیعہ حضرات کو, ہزارہ کو, سب کو ہم ساتھ لے کر کے چلنا چاہتے ہیں, لیکن جس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں اس میں بہت ہی غیر معمولی. قندھار اس لیے زیادہ اہم ہے کہ قندھار طالبان کا مرکز ہے اور قندھار میں ہی ان کے جو سپریم لیڈر ہیں جن کو وہ امیر المومنین کہتے ہیں, ہیبت اللہ اخندزادہ, وہ بھی وہیں پر ہیں. تو وہاں پر یہ اتنا بڑا واقعہ ہو جانا بہت ہی افسوسناک ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بات ابھی ہضم نہیں ہو رہی, نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو امریکہ فارمولا دے رہا ہے, یہ بتا رہا ہے کہ یہاں داعش خراسان چیپٹر کے لوگ ہیں, اس بات سے خود طالبان بھی انکار کر رہے ہیں. آج ہی بیان آیا ہے کہ یہاں کوئی بھی غیر ملکی داعش کا کوئی ممبر یہاں پر نہیں ہے, تو اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ان کے اپنے کنٹرول کے لوگ ہیں, اپنے لوگ ہیں. لیکن یہ بالکل غیر معمولی صورتحال ہے کہ دو مسلسل دو جمعوں میں شیعہ حضرات کو ٹارگٹ کرنا اور اتنی ہلاکتیں, اتنے بڑے بڑا نقصان ہونا, یہ بہت ہی غیر معمولی ہے. لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امریکہ جس طرح سے جیسے حالات چھوڑ کر کے کیا ہے, اس کے بیچ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ امریکہ کا اثر وہاں پر ابھی نہ ہو.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب سے اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے. یہ لندن میں مقیم ہے, لیکن ان کے سوال سے پہلے ہم ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ علامہ قاری عبد الرحمن نورزئی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ پاکستان اور ایران دونوں طالبان کے حامی ہیں. اس سلسلے میں ہم یہ وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ ایران نے صاف اور واضح لفظوں میں یہ اعلان کر رکھا ہے کہ طالبان کی حمایت کا دار و مدار ان کے رویے پر ہے. ایران ان کے رویے, ان کی روش, ان کے طرز عمل کو دیکھے گا, اور طالبان کا طرز عمل اور ان کی پالیسی, ان کے اعمال اس بات کا تعین کریں گے کہ انہیں تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے. ایران نے ابھی تک انہیں تسلیم نہیں کیا ہے, اور ایران کا کھلا مطالبہ ہے طالبان سے کہ وہ وسیع البنیاد حکومت تشکیل دیں, ایسی حکومت تشکیل دیں جنہیں افغان عوام کی نمائندہ حکومت کہا جائے. اور اب چلتے ہیں ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب کی طرف. اندرابی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
اندرابی صاحب, لگاتار دو جمعے کو اہم ترین شیعہ جامع مساجد پر نماز جمعہ کے دوران حملے کیے گئے۔ تکفیری دہشت گردوں نے ان حملوں کے ذریعے دنیا کو کیا پیغام دینا چاہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس میں جو بالکل سپیسیفک فیکٹس ہیں، جیسے قندوز ہے، قندھار ہے، اور پھر شیعہ مساجد، جمعہ، یہ کانکریٹ جو فیکٹس ہیں،
جی
میری گزارش یہ ہوگی کہ ان سے بیونڈ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔
جی
ہمیں دیکھنا پڑے گا اوور آل افغانستان کی، جو ابھی حال ہی میں جو امریکہ کا انخلا ہوا وہاں پر، اور اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، ہمیں اس کی طرف جانا ہوگا، یعنی حقائق کو دیکھ کر حقائق سے بھی آگے حقیقت کی طرف جانا ہوگا۔ تو حقیقت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوا، ایک باضابطہ دوحہ میں مذاکرات چلتے رہے، ظلم خلیل زاد اس کو پاسبل بنایا، پاکستان نے اس میں رول ادا کیا، اور ایک باضابطہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ امریکہ وہاں سے چلا، اور میں نے امیڈیٹلی اس کے بعد ایک تحریر کی جو انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، اور میں نے اس میں آرگیو کیا کہ اس میں واضح طور پر یہ کہ جیسے جنگ میں، کسی باضابطہ جنگ میں جہاں فریقین بالکل اسپیسیفائڈ ہوں، ایک پارٹی دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہو، نبرد آزما ہو، تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس سنس میں امریکہ نے شکست نہیں کھائی، اس لیے کہ امریکہ کوئی ملک نہیں ہے، امریکہ ایک ورلڈ آرڈر کا نام ہے،
جی،
اور امریکہ کی شکست کا آغاز امام خمینی کی نہضت خمینی سے ہوا ہے، اور جی وہی نہضت خمینی ہی امریکہ اور ورلڈ آرڈر اور اس مادہ پرستانہ ورلڈ کو ریپلیس کر سکتی ہے، اور کسی میں وہ سکت نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ وہاں سے یعنی رسوا ہو کے چلا گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امریکہ کے جانے کے بعد یہاں ایک بہت بڑا ایک پینک نیریٹو پیدا ہوا کہ یہ کیا ہوا، یعنی برطانیہ، امریکہ، اس میں میں گزارش کروں گا آپ سے اور تمام ناظرین جن سے، اس میں ایک بہت ہی ایک طرح کا چشم کشا آپ کہیں یا بہت ہی ایجوکیٹو ایک آرٹیکل آ گیا جو کہ ٹونی بلیئر نے یہاں ایک تھنک ٹینک میں تقریر کی، اور ٹونی بلیئر نے اس بات کو صاف کیا کہ اگر ویسٹ یہ کہے کہ ہم اپنے ویلیوز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جنگ نہیں کریں گے تو یہ تو بہت ہی خطرناک میسج ہے، پھر ہمیں اسلامسٹ چڑھ دوڑیں گے ہم، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ بہت پڑھنے کے لائق آرٹیکل ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ طالبان اگرچہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوئی، لیکن بعد میں کچھ ایسا ہوا، ایک پینک نیریٹو ایسا لگا کہ جیسے مغرب کو شکست ہوئی ہے، تو اس نے ایک پوری ایک کوئلیشن وجود میں آئی ہے، اور انڈیا اس کا ایک حصہ ہے، آپ وہ کاظمی صاحب بھی پروگرام میں ہیں، تو انڈیا اس کا حصہ ہے اس کوئلیشن کا جو طالبان کو ناکام بنانا چاہتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کو ناکام بنانے کی کوششیں ہیں، لینڈ آرڈر اس میں ایک اہم چیز ہے، جو ابھی ہوا ہے، جو یہ بومبنگ ہوئی ہیں، یہ بیسیکلی طالبان کو ناکام کرنے کے لیے، اور طالبان کوئی بہت زیادہ کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی ایسی آرگنائزیشن یا حکومت ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ایک سینس میں وہ انڈیپینڈنٹ ہے کہ اس وقت وہ امریکہ کے انفلوئنس سے ہٹ کر چائنا کی طرف مائل ہے، اور چائنا اور طالبان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور چائنا افغانستان میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ داخل ہو رہا ہے، اور یہ مسئلہ بن گیا ہے انڈیا کے لیے، امریکہ کے لیے، اور تمام چائنا دشمنوں کے لیے، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ طالبان کو ناکام بنایا جائے، اور یہ ساری کوشش جو ہے اسی کوشش کے اس لائٹ میں ہمیں یہ تمام واقعات دیکھنے چاہیے۔
بہت بہت شکریہ اندرابی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہم محمد احمد کاظمی اور علامہ قاری عبدالرحمٰن نورزئی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
اور سامعین، پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا وغاب دعا کل حضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا. اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا. اللہ 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 فمحمد نا ہوا سیدنا فالعز لنا لإجابته. سو محمد ہیں اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا. اللہ 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 لا الہ الا اللہ.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جہاں عقلانیت نہ ہو وہاں تباہی اور فساد حاکم ہوتا ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، کائنات میں صرف انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عقل کے نایاب گوہر سے نوازا ہے۔ انسان اور حیوان کے درمیان عقل ہی فصل ممیز ہے، لہذا جو انسان اپنی عقل سے استفادہ نہ کرے وہ بھی حیوان ہے، بلکہ قرآن کی نظر میں کبھی حیوانوں سے بھی پست اور نیچا ہو جاتا ہے، اور اولائے کا کل انعام بلہم ازل کا مزداق بن جاتا ہے۔ ایک مثالی معاشرے میں عقل کا عنصر کافی عمل دخل رکھتا ہے، یہ عقل مندوں کا معاشرہ ہے، اس معاشرے پر عقلانیت حاکم ہے، یہاں جاہلیت، بیجا غیرت اور غیر معقول احساسات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت کا معاشرہ عقل و درایت سے عاری ایک حیوان نما اور درندہ ساز معاشرہ تھا۔ انسان جہالت اور ناآگاہی کی بنیاد پر ہی اپنے احساسات کا مطیع ہو جاتا ہے، لیکن اگر عقل و درایت اور شعور پیدا ہو تو نہ فقط معاشرے کے اندر صلح و آشتی برقرار ہوتی ہے، بلکہ گمراہی اور حق سے بھٹکے ہوئے افراد کو بھی حق اور ہدایت کے جام سے سیراب کیا جا سکتا ہے۔ پس مثالی معاشرے کی اہم ترین خاصیت عقل گرائی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم و آگاہی اور بصیرت سے عاری ذلیل افراد تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی کوئی پہچان ہی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے اسیر اور شیطان کے آلے کار بنے ہوتے ہیں۔ لیکن جو چیز انسان کی حقیقت، پہچان، کرامت اور عزت کا باعث بنتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے وہ علم، آگاہی اور بصیرت ہے۔ پس اس حوالے سے ایک باشعور اور تعلیم و تربیت یافتہ معاشرہ ہی سعادت مند اور ترقی یافتہ معاشرہ بن سکتا ہے، لہذا ایک مثالی معاشرے کی تشکیل میں علم و دانش کا اہم کردار ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام علم اور صاحبان علم کی قدر و منزلت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، خدا رسیدہ عالم، راہ نجات پر چلنے والا طالب علم، اور عوام الناس کے وہ گروہ جو ہر آواز کے پیچھے چل پڑتا ہے اور ہر ہوا کے ساتھ لہرانے لگتا ہے، اس نے نہ نور کی روشنی حاصل کی ہے اور نہ ہی کسی مستحکم ستون کا سہارا لیا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی نظر میں انسان کی قدر و قیمت اس کے علم و بصیرت کے مطابق ہے، چنانچہ ایک معاشرہ مختلف افراد سے وجود میں آتا ہے، لہذا معاشرے کی قدر و قیمت اس معاشرے کے صاحبان علم و معرفت سے لگایا جا سکتا ہے۔ پس مثالی معاشرے کو تعلیم و تربیت کے بغیر تصور کرنا محال ہے، لہذا علم و دانش اور صاحبان علم معاشرے کے ایک لازمی جز میں شمار ہوتے ہیں، اور معاشرے کی مادی اور معنوی ترقی اور پیش رفت میں ان کا اہم اور بنیادی کردار ہوتا ہے۔ لیکن جب امور ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں تو کسالت اور ناتوانی وجود میں آ جاتی ہے اور ان دونوں سے غربت جنم لیتی ہے، لہذا جس معاشرے میں کام کاج اور عملی جد و جہد کی حاکمیت قائم ہو، جس سوسائٹی میں لوگوں نے کام کاج اور محنت کو اپنا پیشہ بنایا ہو، وہ کبھی افلاس اور غربت کی بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتی، کیونکہ کام کاج اور محنت کرنے سے ہر طرح کی طاقت اور قدرت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن غربت اور بیکاری، تنگ دستی اور غلامی وجود میں لاتی ہے، جس کا ایک لازمی نتیجہ فساد اور بربادی ہے، جو کسی بھی طرح سے ایک مثالی معاشرے اور آئیڈیل سوسائٹی سے تناسب نہیں رکھتا ہے۔ پس جو شخص کام اور محنت کرتا ہے اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اور جو شخص کام چور ہوتا ہے اس کی تنگ دستی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ مثالی معاشرہ محنت کش افراد کا معاشرہ ہے، جہاں پر ہر شخص اپنی ذاتی توانائیوں سے معاشرے کی ترقی اور سعادت کی راہیں ہموار کرتا ہے، اپنے معاشرے کو غربت اور افلاس اور اس کے ذریعے سے پھیلنے والی ہر طرح کی برائی اور فساد سے نجات دلاتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ سیدہ سکینہ رباب آبدی صاحبہ سجاد با حسین آباد لکھنؤ ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ ماہ رمضان کے تمام پروگرام پسند آئے، ویسے تو سبھی پروگرام اچھے ہوتے ہیں مگر ولادت امام علی رضا علیہ السلام اور حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ پر پیش کیے جانے والے پروگرام بہت عمدہ تھے، خصوصاً انٹرویو تو بہت عمدہ تھا، اور سارے پروگراموں میں اشعار وغیرہ سے بھی دل خوش ہو گیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور سامعین، محترمہ سیدہ سکینہ رباب آبدی صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کسی نہر میں تین خوبصورت اور بڑی بڑی مچھلیاں رہا کرتی تھیں۔ ایک دن کچھ ماہی گیروں کا وہاں سے گزر ہوا، جب ان کی نظریں ایسی موٹی تازی اور خوبصورت مچھلیوں پر پڑیں تو ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور انہوں نے ان کے شکار کی ٹھان لی، لیکن ان کے پاس اس وقت نہ تو جال تھا، نہ کانٹے اور نہ ہی ڈور، پکڑتے کیسے؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو واپس چلتے ہیں اور شکار کا سامان لے کر آتے ہیں۔ مچھلیوں نے جب شکاریوں کی بات سنی تو سمجھ گئیں کہ اگر انہوں نے ذرہ برابر کاہلی دکھائی تو وہ ان شکاریوں کے دام میں پھنس جائیں گی، لہذا ان شکاریوں کے ہاتھ سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ دوستو، ان تین میں سے ایک مچھلی بڑی ہی ہوشیار اور چالاک تھی، دوسری ذرا کم چالاک تھی اور تیسری بالکل ہی احمق اور بیوقوف۔ چالاک مچھلی نے اپنے آپ سے کہا، مجھے اس بلا سے جان چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، آخر کیا کیا جائے؟ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ خود سے بولی، اگر میں ندی کو چھوڑ کر دریا اور پھر کھلے سمندر میں چلی جاؤں تو جان بچ سکتی ہے۔ اس نے ایسا کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن باقی دو مچھلیوں کو اپنے منصوبے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ دونوں مچھلیاں اس کے منصوبے سے خوش نہیں ہوں گی اور اس طویل سفر میں آنے والی مشکلات کو دیکھتے ہوئے کہیں وہ اسے بھی اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور نہ کر دیں۔ چالاک مچھلی نے کسی کو بتائے بغیر سمندر کی جانب سفر شروع کر دیا اور تنگ و تاریک اور خطرناک راستوں سے گزرتی ہوئی کھلے سمندر میں پہنچ گئی اور اس طرح اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ اتنے میں شکاری ندی کے کنارے واپس پہنچ گئے تھے۔ دوسری مچھلی جو ذرا کم چالاک تھی، جب اس نے شکاریوں کو جال ڈالتے دیکھا تو سمجھ گئی کہ اس سے غلطی ہوئی ہے اور اسے بھی اپنی جان بچانے کے لیے چالاک مچھلی کے ساتھ چلا جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ اب جو تھوڑا بہت وقت باقی بچا ہے اس پر افسوس کروں گی تو یہ بھی وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، لہذا اب افسوس کرنے کا وقت نہیں بلکہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ گزرا ہوا وقت تو ہاتھ آنے سے رہا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک چال چلوں اور بے حرکت اور الٹی ہو کر خود کو پانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں تاکہ شکاری یہ سمجھیں یہ تو پہلے ہی مر چکی ہے، اس طرح میری جان بخشی ہو جائے۔ اور اس نے ایسا ہی کیا۔ جب شکاریوں نے مچھلی کو پانی کے اوپر الٹا پڑا دیکھا تو انہوں نے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ مچھلی تو مر چکی ہے اسے پانی سے نکال کر ندی کے کنارے پھینک دیا اور وہاں سے چل دیے۔ جو ہی شکاری مچھلی سے دور ہوئے، مچھلی نے ایک چھلانگ لگائی اور واپس پانی میں چلی گئی اور اس طرح اس نے بھی اپنی جان بچا لی۔ اب سنیے احمق اور کاہل مچھلی کی بات۔ خطرہ سامنے دیکھ کر پہلے تو اس کے اوسان خطا ہو گئے اور پھر مارے خوف کے اس نے ادھر سے ادھر بھاگنا دوڑنا شروع کر دیا کہ کسی طرح اپنی جان بچائے، لیکن کچھ بن نہ پڑی۔ شکاریوں نے جال ڈال دیا اور وہ اس میں پھنس گئی۔ اس نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح سے اس جال کے کسی سوراخ، کسی حلقے یا کسی گرا سے باہر نکل سکے، لیکن وہ جتنا جال سے نکلنے کی کوشش کرتی اتنا ہی اس میں پھنستی چلی جاتی اور اس کی توانائیاں جواب دیتی رہتیں، یہاں تک کہ وہ بالکل بے بس اور چکنا چور ہو کر پڑ گئی۔ شکاریوں نے اسے پکڑا اور بھون بھون کر خوب مزے لے لے کے کھایا۔ ہاں، ایک بات تو رہ گئی، وہ یہ کہ جب یہ احمق مچھلی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی تو یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس بار میں شکاریوں کے جال سے بچ گئی تو میں کھلے سمندر میں چلی جاؤں گی اور وہاں چین سکون سے رہوں گی، اور اگر میں خود یہ کام نہ کر سکی تو یقیناً کسی عقل مند کا ہاتھ پکڑوں گی اور اس کی رہنمائی میں خود کو اس خطرے سے بچا کر سکون کا سانس لوں گی۔ مگر اب کیا ہوتا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں۔ اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 24 مہر، 9 ربیع الاول اور 16 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو ربیع الاول سن 260 ہجری قمری کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی امامت کا آغاز ہوا۔ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پروردگار عالم کے حکم سے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ سن 328 ہجری قمری تک اپنے خاص نائبین کے ذریعے لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اس زمانے کو غیبت صغرا کہا جاتا ہے، اس کے بعد غیبت کبرا کا زمانہ شروع ہو گیا۔ اس زمانے کے لیے آپ نے کسی خاص شخص کو اپنا نائب مقرر نہیں فرمایا، بلکہ آپ کے فرمان کے مطابق اسلام شناس، متقی اور اپنے زمانے سے آگاہ فقہا آپ کے جانشین ہیں۔ متعدد روایات کے مطابق آپ اسلام کی عالمی حکومت کے لیے قیام کریں گے۔ جب دنیا ظلم و جور سے پر ہو جائے گی، اس وقت آپ ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ نو ربیع الاول سن 841 ہجری قمری کو ایران کے مقدس شہر مشہد میں مسجد گوہر شاد کی تعمیر شروع ہوئی۔ مسجد گوہر شاد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روزے کے جنوبی صحن میں واقع ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کا حکم ایک نیک اور معروف خاتون گوہر شاد بیگم نے دیا تھا، جو امیر تیمور گورکانی کے جانشین اور سلطان شاہ رخ مرزا کی شریک حیات تھیں۔ یہ مسجد بہت خوبصورت عمارتوں میں سے ایک ہے، اور اس کی نقش و نگار والی اور سادہ ٹائلیں بے نظیر ہیں۔ اس مسجد کے کئی ایوان ہیں، مثلاً ایوان مقصورہ، جس کا ایک بہت خوبصورت گنبد اور ٹائل لگے دو گلدستے ہیں۔ گلدستوں کی اونچائی 27 میٹر اور گنبد کی اونچائی 50 میٹر ہے۔ سولہ اکتوبر سن 1620 عیسوی کو فرانس کے مجسمہ ساز پیئر پال پوجے پیدا ہوئے۔ انہوں نے روم کے اپنے سفر میں اس شہر کے معماری اور مجسمہ سازی کے فن پاروں اور نمونوں کا مطالعہ کیا۔ انہیں سب سے زیادہ اٹلی کے مشہور آرٹسٹ اور مجسمہ ساز مائیکل انجیولے کے فن نے متاثر کیا، اور یوں وہ رفتہ رفتہ ایک معروف مجسمہ ساز بن گئے۔ ٹولون شہر کے حکومتی محل کے مجسمے میلون اور شیر کے منہ میں دو کروٹون کے مجسمے پوجے کے مشہور شاہکار ہیں۔ ان کا 1694 میں انتقال ہوا۔ سولہ 16 اکتوبر سن 1815 عیسوی کو سینٹ ہیلن پہنچنے پر فرانس کے شکست خوردہ شہنشاہ نیپولین بوناپارٹ کی جلاوطنی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ نیپولین بوناپارٹ کو، جو دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، یورپ کے وسیع علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد بالآخر واٹرلو جنگ میں انگریز کمانڈر ویلنگٹن کے ہاتھوں شکست ہوئی اور انگریزوں نے اس کو سینٹ ہیلن جزیرے جلاوطن کر دیا۔ نیپولین بوناپارٹ کا انتقال 1821 میں سینٹ ہیلن میں ہی جلاوطنی کی حالت میں ہوا۔ سولہ اکتوبر سن 1946 عیسوی کو نورنبرگ کی عدالت کے حکم کی بنیاد پر جرمنی کے 9 نازی لیڈروں کو، جن پر جنگی جرائم ثابت ہو گئے تھے، پھانسی دے دی گئی۔ جرمنی کی فضائیہ کے سربراہ اور ہٹلر کے معاون ہرمن گورنگ کو بھی پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن ہرمن گورنگ نے اس سزا پر عمل ہونے سے پہلے ہی خودکشی کر لی۔ نورنبرگ کی عدالت نے جرمنی کے 9 دیگر نازی لیڈروں کو لمبی قید کی سزائیں سنائیں اور 3 لیڈروں کو بری کر دیا۔ امریکہ، سابق سوویت یونین، برطانیہ اور فرانس کے نمائندوں پر مشتمل مذکورہ عدالت نے جرمنی کے 22 نازی لیڈروں پر جنگی جرائم کے الزام میں 30 ستمبر 1946 عیسوی کو اپنی کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ چوبیس مہر سن 1357 ہجری شمسی کو کرمان کی جامع مسجد کا حادثہ رونما ہوا۔ کرمان کے لوگوں نے سن 1357 ہجری شمسی میں 17 شہریور کو تہران میں شہید ہونے والوں کی یاد میں جامع مسجد میں اجتماع کیا تھا۔ اس اجتماع میں شاہی سیکورٹی فورس نے 79 لوگوں پر حملہ کر دیا اور بہت سے لوگوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ اس واقعے سے شاہی حکومت کے مظالم کے خلاف ایک نئی لہر پیدا ہو گئی اور کرمان کی جامع مسجد کا واقعہ تاریخ میں شاہی حکومت کی جارحانہ کارروائیوں کے ایک اور ثبوت کی حیثیت سے ثبت ہو گیا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين، اللهم انت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك، أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.